علامہ ضیاء الرحمان فاروقی
علماء کرام کی تقاریر کے کیسٹ خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، سرحد کیسٹ ہاؤس، مین روڈ، پیرودائی، راول پنڈی.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا غزير له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى فَتَلِّمْ نَاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدم سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹکڑے کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، واکنک ضلع راولپنڈی کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، اور دور دراز سے آئے ہوئے سپاہ صحابہ کے ہزاروں کارکنوں، مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ حکومت کی پابندیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود اور کئی بڑے بڑے آدمیوں کے نہ چاہنے کے باوجود، آپ نے یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہے. میں واقعی کی سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کو، بالخصوص اپنے مایا ناز ساتھی جناب شعیب ندیم صاحب اور ان کے رفقاء مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب مدنی اور تمام ساتھیوں کو اس جلسہ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے حضرت مولانا قاری شفاعت رسول نوری صاحب، مولانا عبد المجید ہزاری صاحب اور بہت سے اکابرین علماء نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے سپاہ صحابہ کا موقف پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج حالات بدل چکے ہیں، انتظامیہ، حکمران، منتخب نمائندے اور سیاستدان سپاہ صحابہ کی جد و جہد کو اور اس کے پروگرام کو کبھی تشدد کہتے ہیں، کبھی فرقہ واریت کہتے ہیں، کبھی مسلمانوں میں فساد کا نام دیتے ہیں، کبھی سرحدوں پر خطرات کی آواز لگاتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ملک کے حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں کہ پاکستان میں شیعہ سنی تنازعہ کھڑا کیا جائے۔ سپاہ صحابہ کی خالص مذہبی اور پرامن جدوجہد کو ایک بڑا طبقہ فرقہ واریت کا نام دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں کہیں کوئی جھگڑا رونما ہوتا ہے یا محرم الحرام میں کسی جگہ فساد ہوتا ہے، عام طور پر بعض لوگ لاعلمی اور کم فہمی کی وجہ سے سپاہ صحابہ پر الزام لگا کر اپنے الزام میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پاکستان کا کے اسلحہ کا ذخیرہ ہے، اور یہاں بڑے پڑھے لکھے دانش مند لوگوں کی اکثریت ہے، ملک بھر سے آئے ہوئے لوگ ملازمت اختیار کر رہے ہیں۔ میں آج چاہتا یہ ہوں کہ تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے شیعہ کے کفر کی وجوہات، شیعہ کے خلاف سپاہ صحابہ کا لائح عمل، فرقہ واریت کا الزام اور پرتشدد تحریک کا الزام، اور سپاہ صحابہ کے خلاف اٹھنے والے تمام اعتراضات کا تفصیل کے ساتھ جواب پیش کر کے اپنا موقف واضح کروں۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ پاکستان میں جب بھی شرارت ہوئی اس کا آغاز شیعہ نے کیا، جب بھی جھگڑا ہوا اس کا آغاز شیعہ نے کیا، جہاں قتل و غارت ہوئی ہے اس کی ابتدا شیعہ نے کی، جہاں کوئی فساد ہوا ہے اس کا آغاز شیعہ نے کیا، جہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کی ذمہ دار شیعہ ہے۔ سپاہ صحابہ پہلے بھی امن چاہتی تھی، آج بھی امن چاہتی ہے، آئندہ بھی امن کا پروگرام رکھتی ہے۔ سپاہ صحابہ نے آج تک فرقہ واریت اور تشدد اور فساد کے لیے پاکستان کے کسی جلسے میں قوم کو نہیں پکارا ہے، بلکہ ہم امن چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری 97% آبادی ہے، ہم اس ملک کو قتل و غارت کا گہوارہ نہیں بنانا چاہتے، اس ملک میں خون کی ندیاں نہیں بہانا چاہتے، اس ملک کے بازاروں اور سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر نہیں لگانا چاہتے، لیکن ایک طبقہ ایک پڑوسی ملک سے سرمایہ لے کر، پیسہ لے کر، دولت لے کر اور کتابیں لے کر، اسلحہ لے کر اگر میرے گلے کو کاٹنا چاہے گا، اگر لٹریچر لکھ کر میرے پیغمبر کے صحابہ کو گالی دے گا، میرے آبا اجداد کو برا کہے گا، میری ماں بہن کو چوکوں اور چوہوں میں گالی دے گا، تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اپنی ماں کی عزت کے لیے پرچم اٹھاؤں، میں اپنے باپ کی عزت کے لیے میدان میں اتروں، میں بے حیا بن کر گھر میں نہ بیٹھا رہوں بلکہ غیرت مند بن کر چوراہے میں آ کر آبا اجداد کی ناموس کا تحفظ کروں۔ میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کی توجہ میری معروضات کی طرف ہوگی. وقت کافی بیت چکا ہے. ویسے بھی ہماری قسمت میں رات کے 1 بجے کا ٹائم یا 2 بجے کا ٹائم مقرر ہے، لیکن اتنی طویل مجلس میں آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ آپ انتہائی صبر و سکون سے میری معروضات پر غور فرمائیں. میرے بھائیوں، ایک بات آپ یاد رکھیں اصولی طور پر، کہ دنیا کا کوئی شیعہ اپنے آپ کو امن پسند نہیں ثابت کر سکتا، اور دنیا کا کوئی سنی کبھی فساد کا باعث نہیں بن سکتا. یہ اصولی بات یاد رکھیں. میں آپ کو دلائل کے ساتھ اپنا موقف بتانا چاہتا ہوں. دنیا کا کوئی سنی لڑائی نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا، فساد نہیں مچا سکتا، جھگڑے کا آغاز کر ہی نہیں سکتا دنیا کا کوئی سنی. یہ بات یاد رکھیں. میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جلسہ نہ کریں اس طرح. آپ ادھر آ جائیں. اگر آپ نے میری بات سننی ہے تو یہاں پیچھے کسی کو گفتگو کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ میری بات کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. میں کھچڑی نہیں پکانا چاہتا ہوں. میری بات آپ اگر سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ میری طرف توجہ کریں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی سنی جھگڑا کر نہیں سکتا، لڑائی کر نہیں سکتا، فساد کر نہیں سکتا. سپاہ صحابہ سمیت پوری دنیا کا کوئی سنی شیعہ کے ساتھ لڑائی کا آغاز کر ہی نہیں سکتا. میرا دعویٰ، میرا چیلنج. میرے بھائیوں، شیعہ کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ میری عقیدت کا مرکز ہے. شیعہ کہتا ہے یا نہیں؟ دعویٰ کرتا. یہ دعویٰ اس کا غلط ہے یا صحیح ہے میں یہ بحث نہیں کرتا. شیعہ کا دعویٰ ہے کہ فاطمہ الزہرا میری عقیدت کا مرکز ہے، حضرت حسین میری عقیدت کا مرکز ہے، حضرت حسن میری عقیدت کا مرکز ہے، علی المرتضیٰ میری عقیدت کا مرکز ہے. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ شیعہ. اور پوری دنیا کا شیعہ طویل عرصہ سے یہی دعویٰ کرتا آ رہا ہے. میں اس پر علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں کہ شیعہ کا یہ دعویٰ بلا سوچے سمجھے. شیعہ کے اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے، حضرت حسن سے محبت کرتا ہے، میرا یہ دعویٰ. لیکن میں اس پر گفتگو آج نہیں کروں گا. میں علی سبیل التسلیم کہتا ہوں کہ بالفرض شیعہ کی یہ بات مان لی جائے کہ وہ حضرت علی کا قائل ہے، حضرت حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ شیعہ کا دعویٰ اگر یہ مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے، حضرت علی کو شیعہ اپنی عقیدت کا مرکز سمجھتا ہے، فاطمہ الزہرا حسن و حسین کو اپنی عقیدت کا مرکز سمجھتا ہے. لیکن سنی کیا کہتا ہے؟ سنی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر میری عقیدت کی آوازگاہ ہے، فاروق اعظم میری عقیدت کا مرکز ہے، عثمان غنی میری عقیدت کا مرکز ہے، علی المرتضیٰ میری عقیدت کا مرکز ہے، حسن حسین اور فاطمہ میری عقیدت کا مرکز ہے. دیکھیے، شیعہ کہتا ہے کہ 144,000 صحابہ میں صرف 5 آدمی ہماری عقیدت کا مرکز ہیں، باقی افر تھے، باقی منافق تھے، باقی مرتد تھے. لیکن سنی یہ کہتا ہے کہ 144,000 صحابہ میں تمام صحابہ
جنتی تھے، تمام صحابہ پیغمبر کے عاشق تھے، تمام صحابہ قرآن کی آیات کے محور تھے، علی کا گستاخ اسی طرح کافر ہے جس طرح صدیق کا گستاخ کافر ہے، حسین کا گستاخ اسی طرح دجال ہے جس طرح فاروق کا گستاخ دجال ہے. اے سنت کہتا ہے کہ علی میری عقیدت کا مرکز، حسین میری عقیدت کا مرکز، فاطمہ میری عقیدت کا مرکز، ابو بکر میری عقیدت کا مرکز. جو سنی تمام صحابہ کو اور پورے خاندان نبوت کو عقیدت کی آواز گا کہتا ہے، وہ لڑائی کا آغاز کیسے کر سکتا ہے، وہ جھگڑے کا آغاز کیسے کر سکتا ہے؟ جھگڑا اس وقت ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کی لاکھوں کی تعداد میں بھری ہوئی جماعت بیٹھی ہے، اس جماعت میں ایک طبقہ کہے کہ پانچ مسلمان تھے باقی کافر تھے، جھگڑا شروع ہو گیا، فساد شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی. جس نے سب کو مانا وہ جھگڑا کر نہیں سکتا، جس نے پانچ کو مانا وہ جھگڑے کا موجب ہے. آؤ، اہل سنت حنفی ہے، اہل سنت حنبلی ہے، شافی ہے، مالکی ہے. پاکستان میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ایک سنی ایسا نہیں ہے کہ جو شیعہ کی عقیدت کے مراکز کو تحریر میں، تقریر میں برا سمجھتا ہو، برا سمجھے. تو لڑائی کا آغاز سنی کی طرف سے، جب سب کو عقیدت کا مرکز سنی کہے گا تو لڑائی کا آغاز سنی طرف سے ہو نہیں سکتا. لڑائی اس وقت ہوگی جب میرے باپ کو یعنی صدیق کو موت کی گالی دی جائے، میری ماں عائشہ کو طوائفہ کہا جائے. لڑائی شروع ہو گئی اور میں نے تو کسی کو علی نہیں دی، میں نے تو علی کو برا نہیں کہا. تو میرے باپ صدیق کو برا کیسے کہتا ہے، عمر کو برا کیسے کہتا ہے؟ لڑائی ہمیشہ شیعہ کی طرف سے ہے، سنی نے کبھی گالی نہیں دی، سنی نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، سنی نے کبھی خاندان نبوت کو برا نہیں کہا. میرے بھائیو توجہ ہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ لڑائی میری طرف سے ہو ہی نہیں، لڑائی میری طرف سے. اگر میرا یہ جرم، اگر میرا یہ جرم ہے کہ میں صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ کہتا ہوں، تو مجھ سے پہلے یہی جرم علی مرتضیٰ کر چکا ہوں. مجھ سے پہلے یہی جرم. اگر میرا یہ جرم ہے کہ علی مرتضیٰ کی بجائے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ کہتا ہوں، تو مجھ سے لڑنے سے پہلے علی سے کیوں نہیں لڑتا؟ کہ یہ جرم تو مجھ سے پہلے علی مرتضیٰ کر چکا ہے. اور اگر میرا یہ جرم ہے کہ میں فاروق اعظم سے عقیدت رکھتا ہوں، اس کو امام مانتا ہوں، تو مجھ سے پہلے یہی جرم نواسا رسول کر چکا ہے. میں عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ کہتا ہوں، یہی جرم مجھ سے پہلے خاندان نبوت کر چکا ہے. مجھ سے لڑائی کرنے سے پہلے علی سے تو پوچھو کہ تم اسد اللہ الغالب بھی تھے، علی سے تو پوچھو کہ ہم تمہیں مشکل کشا بھی کہتے تھے، تمہیں حاجت روا بھی کہتے تھے، تمہیں مامور مملہ بھی کہتے تھے، تمہیں معصوم امن خطا بھی کہتے تھے. پھر اے علی تم بھاؤ صدیق کے پیچھے ہاتھ باندھ کر دو سال تک کیوں کھڑے رہے؟ یہ علی سے تو پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ میرا یہ جرم ہے کہ میں نے صدیق کو مانا، اور مجھ سے پہلے تو یہ جرم شیر خدا کر چکا ہے. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم شیر خدا کر چکا ہے یا نہیں؟ تو پھر مجھ سے کیا لڑائی کرتے ہیں؟ میں شیعہ سے کہتا ہوں، شیعہ تم تو علی کو بھی نہیں مانتے، تم تو علی کو بھی نہیں مانتے. بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک بات کہتا ہوں کہ شیعہ علی نے تو صدیق کو مانا، تم نے صدیق کو کافر کہا. علی نے فاروق اعظم کو مانا، تم نے فاروق اعظم کو کافر کہا. علی نے عثمان غنی کو مانا، تم نے عثمان غنی کو کافر کہا. بتاؤ تو صحیح تم کس علی کو مانتے ہو جو علی تاریخ کے چہرے پر درخشندہ کہانی کی طرح چمک رہا ہے، جو علی تاریخ کے دریچے میں روشن ماہتاب کی طرح چمک رہا ہے. جب میں اس علی کی ہسٹری پڑھتا ہوں، اس کی تاریخ دیکھتا ہوں، تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ وہ علی کمالات کا جامع ہے، وہ علی کمالات کا علی اسد اللہ غالب ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی علم نحو کا امام ہے، علی علم بلاغت کا امام ہے، علی علم بدائے کا امام ہے، علی فصاحت و بلاغت کا تاجدار ہے، علی علم صرف قبانی ہے، علی چھبی علوم کا ماہر ہے، علی اسد اللہ غالب ہے، علی پیغمبر کا داماد ہے، علی حسنین کا ابو ہے، علی فاطمۃ الزہرا کا شوہر ہے، علی علم کا پہاڑ ہے، علی تقوی کا امام ہے، علی تو عزت دار ہے، علی عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے، علی درشندہ کہانی ہے۔ جب میں علی کے کمالات کو دیکھتا ہوں تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے ان کمالات کی وجہ سے علی المرتضیٰ کو بڑے بلند درجے پر مان لوں اور سب سے پہلے تسلیم کر لوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ وہی علی المرتضیٰ جو اتنے کمالات کا جامع ہے، وہ تو 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا ہے، اور اس کے بعد فاروق اعظم آئے تو 10 سال 6 مہینے 10 دن تک وہی علی المرتضیٰ فاروق اعظم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور اس کے بعد جب عثمان غنی خلیفہ ہے تو 12 دن کم 12 سال تک وہی علی المرتضیٰ عثمان غنی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور صرف علی اکیلا نہیں کھڑا بلکہ حسین بھی کھڑا ہے، حسن بھی کھڑا ہے، عباس بھی کھڑا ہے۔ تو پھر میرے دل نے کہا کہ جس کے پیچھے علی کھڑا ہے اسی کے پیچھے تجھے کھڑا ہونا چاہیے، جس کے پیچھے حسین کھڑا ہے اسی کے پیچھے تجھے کھڑا ہونا چاہیے، جس کے پیچھے حسن کھڑا ہے اسی کے پیچھے تجھے کھڑا ہونا چاہیے۔ کیوں تو نے اپنی عقیدت کے مرکز علی کی بات کی ہے، میں نے بھی علی کی بات کی ہے، تو نے کہا صدیق کا فر ہے، میں نے کہا اگر صدیق کا فر ہے علی کی نمازیں کہاں جائیں گی، علی کی صدا کہاں جائے گی، علی کی عبادت کہاں جائے گی؟ اور 2 سال اگر تجھے صدیق کا خیال نہیں تھا اور علی کی نماز کا خیال کر لیتا، تجھے صدیق کا خیال نہیں تھا تو علی کی نماز کا خیال کر لیتا، تو حسین کی نمازوں کا خیال کر لیتا، تو حسن کی نمازوں کا خیال کر لیتا۔ اور پھر ایک بات میں تجھے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس بات پہ بھی تو غور کر، یہ بات قابل غور ہے، تیرے لیے بھی قابل غور ہے کہ تو ابو بکر اور عمر اور عثمان کو برا کہہ کے علی کی تعریف کرتا ہے، تو علی المرتضیٰ سے پوچھ کہ اے علی صدیق کو خلیفہ تو نے کیوں مانا ہے؟ تو صدیق نے کہا کہ دین، علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ دین کا سب سے بڑا ستون نماز ہے، نماز کے لیے پیغمبر نے صدیق کو جانشین بنایا، تو دنیا کا سب سے بڑا ستون خلافت ہے، جب دین کے ستون کے لیے صدیق امام دا تو دنیا کے ستون کے لیے صدیق کو امام ہم نے خود مانی۔ میرے بھائی اس بات پر آپ کو غور کرنا چاہیے، اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت حسین نے یزید کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے کیا مقابلہ، کیوں کیا؟ کہ یزید غلط تھا، ان کے نظام میں یزید، ان کے نقطۂ نظر میں یزید، جو غلط تھا یزید کے ہاتھ پر نواس رسول کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر سچا تھا۔ نہیں سمجھے میرے بات، میں بڑی دور کی بات کیا چاہتا ہوں کہ صدیق حسین کا رضی اللہ تعالیٰ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق سچا تھا، عمر سچا تھا، عثمان سچا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یزید کو نواس رسول نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا؟ غلط سمجھا۔ تو جس کو غلط سمجھا اس کے مقابلے میں نواس رسول آئے یا نہیں آئے؟ شیعہ بتاؤ، نواس رسول نے جس کو غلط سمجھا اس کا مقابلہ کیا، اور صدیق غلط تھا تو مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ یہ تو بتاؤ، فاروق اعظم غلط تھا تو مقابلہ کیوں نہیں کیا، عثمان غلط تھا مقابلہ کیوں نہیں کیا، امیر معاویہ غلط تھا مقابلہ کیوں نہیں کیا، اور باپ علی المرتضیٰ 26 سال تک 25 سال تک تینوں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، اور بیٹا حسین یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا، کہتے ہیں علی نے تکیہ کر لیا تھا، اور تکیہ علی نے کیا تھا تو تکیہ حسین نے کیوں نہیں کیا؟
حسین بھی یزید کے مقابلے میں تکیا کر لیتے، بچے بچ جاتے، بیوی بچ جاتی، رشتے دار بچ جاتے، وہ بھی تکیا کر لیتے، اور بیٹا تو تختیے تکیے پر لا مار کے میدان میں اترتا ہے، اور باپ تکیا کر کے 25 سال تک خاموش ہو کر بیٹھا رہا، اوپر اوپر سے نماز پڑھتا رہا، اندر سے مخالفت کرتا رہا. اس سے بڑا دجل کائنات میں چشم فلک نہیں دیکھا کہ علی کو اسد اللہ غالب بھی کہو، علی کو مشکل کشا بھی کہو، اور یہ بھی کہو کہ مصلی صدیق چھین لے گیا، پھر فاروق اعظم چھین لے گیا، پھر عثمان غنی چھین کر لے گیا، اور علی مشکل کشا بھی ہے اور مصلی بھی کسی دے دیا. پھر یا کہو علی مشکل کشا نہیں ہے، یا کہو کہ مصلی کسی نے چھینا نہیں. میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، میں اس کی تمہید باندھ رہا ہوں. آپ کو میری تمہید سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ لڑائی کا آغاز سنی کی طرف سے
نہیں ہوگا.
سنی کی طرف سے
نہیں
ہوگا. لڑائی ہو نہیں سکتی. کیسے لڑائی ہوگی؟ کہتے ہیں جی شیعہ کو کافر کہا. تم یہ بتاؤ کہ کافر کیوں کہا، یہ تو بتاؤ. ایک آدمی کے سر پر اینٹ ماری جائے تو مارا جائے، اور وہ سر کو پکڑ کر بلند آواز سے ہائے ہائے پکارے، اور تم کہو کہ تیرے ہائے ہائے پکارنے سے فساد ہوتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ایک آدمی کے سر پر تم اینٹ مارو اور وہ سکو پکڑ کر ہائے کہے، تم کہو فساد ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کہ تیرے سر پر اینٹ لگی ہے. تم یہ نہیں پوچھتے کہ اینٹ ماری کس نے، اینٹ ماری کیوں ہے؟ جس نے اینٹ ماری اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہو، جس نے روڑا مارا اس کا گریبان نہیں پکڑتے ہو. جس کو اینٹ لگی ہے وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ شور مچاتا ہے. تم کہتے ہو فساد مچ گیا، تم کہتے ہو ٹکاوریت پھیل گئی، تم کہتے ہو جھگڑا ہو گیا، تم کہتے ہو سرحدوں پہ جھگڑا آ گیا، تم کہتے ہو انڈیا سر پہ چڑھایا، تم کہتے ہو ایران سے خطرہ ہے، تم کہتے ہو روس سے خطرہ ہے. اور میں روس کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جس نے اینٹ ماری ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، چیخو پکار بند ہو جاتی. جس نے روڑا مارا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، پکار بند ہو جاتی. یہ تمہارے امن کا فلسفہ ہے. میرے سر پر اینٹ ماری گئی ہے، میرے سر پہ پتھر مار گیا ہے. کیا پتھر؟ میرے باپ ابو بکر کو کافر کہا گیا ہے، میرے باپ عمر کو کافر لکھا گیا ہے، میرے باپ عثمان کو کافر کہا گیا ہے، میری ماں عائشہ کو طوائفہ اور بازاری عورت کہا گیا ہے. میرے سر پہ اینٹ لگی ہے، اس اینٹ پر میں چیختا ہوں، میں چلاتا ہوں، میں واویلا کرتا ہوں، چوکوں میں کرتا ہوں، چوراہوں میں کرتا ہوں. ماں کے سر پہ اینٹ لگی ہے، ماں کے سر کو گالی دی گئی ہے، تو اس گالی کے بدلے میں چیختا ہوں. اور چیختا رہا، میرا قائد چیختا رہا، میرا بھائی چیختا رہا، حق نواز چیختا رہا. اس کو چیخنے کے جرم میں تم نے قتل کر ڈالا، اور اینٹ مارنے والے کو نہیں روکا. اسحاق کار نے چیخا، تم نے اس کو بھی قتل کر ڈالا، اور اینٹ مارنے والے کو نہیں روکا. میاں اقبال چیخا، اسے قتل کر ڈالا، اینٹ مارنے والے کو نہیں روکا. عبد الصمد آزاد چیخا، اس کو بھی قتل کر ڈالا، اینٹ مارنے والے کو نہیں روکا. قاری یوسف چیخا، اس کو بھی قتل کر ڈالا. اور چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، بازاروں میں آنے کے لیے آج یہ رحمان فاروقی وہی چیخوں پکار لے کر وہاں کینٹ کے افسروں تمہارے دروازے پہ آیا ہے، تمہارے چوراہے پہ آیا ہے، تمہارے شہر میں آیا ہے. چیخنا چلانا اس لیے ہے کہ میری ماں کو پتھر مارے گئے، میری ماں کو اینٹیں ماری گئی، میری ماں کو کافر کہا گیا. اگر اس کے بعد بھی تمہارے امن کا یہ فلسفہ ہے کہ اینٹ مارنے والے کو نہیں روکتے ہو، تو میں تمہارے ان فلسفوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اس طرح اڑاؤں گا جس طرح چکی ہوگے. میں تمہیں کافر کہوں گا.
میرے باپ کو برا کرو گے، میں تمہیں کافر مسجد کے اندر نہیں تخت دار پہ بھی کہوں گا۔ حکمرانوں
بیٹھا جاؤ،
حکمرانوں کالا باغ ڈیم کے مسئلے پہ سیاستدانوں کی کانفرنس بلاتے ہو، سندھ کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، آل پارٹیز اجلاس بلاتے ہو، نواب زادہ نصر اللہ خان جمہوریت کی بات آتی ہے تو حکا لے کر تم بھی آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہو۔ توجہ کرو، نواز شریف پاکستان میں چھوٹا سا مسئلہ کوئی پیدا ہوتا ہے کانفرنس بلاتے ہو، وہ ابو بکر کی عزت کے لیے کانفرنس کوئی نہیں ہو سکتی، فاروق اعظم کی عزت کے لیے کوئی اجلاس نہیں بلا سکتے، تم جو چیختے ہو تو سپاہ صحابہ تشدد کرتی ہے، سختی کرتی ہے، سپاہ صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے، تو نواز شریف آؤ میں تمہیں پیشکش کرنا چاہتا ہوں کہ تم آل پارٹیز اجلاس آؤ جس میں مجھے بھی لاؤ، جس میں ایران کے رفض انجابی کو بھی لاؤ، جس میں دنیا کے بڑے بڑے شیعوں کو لاؤ، اور میں بھی اسی عدالت میں، اسی جوری میں، اسی اجلاس میں شیعہ کے کفر کا مقدمہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ آل پارٹیز جس میں سیاستدان بھی ہوں، حکمران بھی ہوں، فوج بھی ہوں، اگر شیعہ کی کتابوں کا کفر اس اجلاس میں میں واضح نہ کر سکا اور تمہیں وہ کفر نہ منوا سکا تو مجھے اسی اجلاس میں گولی مار دی جائے، اور اگر اجلاس میں کفر مانا جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے نہیں روک سکے گی، اگر ایران کے ڈر سے تم روکو گے ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ میرے بھائیو توجہ بیٹھا جائے، ایک بات اور کہتا، پاکستان کی 43 سالہ تاریخ، کتنی تاریخ 44 اور 43 سالہ تاریخ میں پاکستان کے شیعوں کو چیلنج کرتا ہوں، شیعوں بالخصوص ساجد نقوی سے کہتا ہوں، بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی 44 سالہ تاریخ میں کسی ایک سنی عالم کا نام بتاؤ جس نے حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی ہو، نہیں سمجھ نہیں، کوئی ایک سنی مولوی بتاؤ، ایک سنی مولوی بتاؤ جس نے حضرت علی کے خلاف، حضرت حسین کے خلاف، حضرت حسن کے خلاف، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہو، کراچی میں محمود احمد عباسی نے حضرت معاویہ و یزید ایک کتاب لکھی، وہ عقائد کی کتاب نہیں تھی، تاریخ کی کتاب تھی، اس تاریخ کے چند مندرجات سے حضرت علی کی توہین ہوتی تھی، اور ایک کتاب نذیر اللہ شاکر نے شمائل علی کے نام پر حضرت علی کے خلاف لکھی، پاکستان کے تمام اہل سنت نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیثوں نے اس کتاب کو مسترد کر کے اہل سنت کے حلقے سے خارج کر دیا، یعنی کتاب بھی عقائد کی نہیں، تاریخ کی کتاب، دو چار سطروں سے حضرت علی کی
کی توہین ٹپکتی ہے وہ کتاب بھی ہم نے مسترد کر ڈالی کہ ان کے خلاف ہے. علی مرتضیٰ شیو تمہاری عقیدت کے مرکز علی ہے, میں نے تو ان کو کبھی گالی نہیں دی. حسین تمہاری عقیدت کے مرکز ہے, میں نے تو کبھی ان کو گالی نہیں دی. حسن تمہاری عقیدت کے مراکز ہے, ہم نے تو کبھی ان کو گالی نہیں دی. فاطمہ تمہارے دعوے کے مطابق تمہاری عقیدت کی مرکز ہے, ہم نے تو کبھی ان کو گالی نہیں دی. اور 44 سالہ تاریخ میں کسی سنی عالم نے ایک کتاب لکھی ہو, ایک تحریر لکھی ہو, ایک مضمون لکھا ہو, ایک تقریر کی ہو, تو آؤ میں چیلنج کرتا ہوں, لاؤ پیش کرو. اگر کسی عالم نے حضرت علی کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو اور سنی علماء نے اس کی تائید کی ہو تو میں مان لوں گا کہ جبرالو سنی ہے, فتنہ پرست سنی ہے, فرقہ پرور سنی ہے, تشدد سنی کا ہے. جب میں نے علی کی تعظیم کی, حسین کی تعظیم کی, فاطمہ کی تعظیم کی اور مقابلے میں سیو تم نے میرے باپ ابو بکر کو کافر کہا, عمر کو کافر کہا, عثمان کو کافر کہا, اب میں اس پر چیختا ہوں تو کہتے اس کاوریت ہے, تم علی تم ابو بکر کو کافر کہو پھر کاوریت نہیں پھیلی, تم عمر کو شرابی کہو پھر کاوریت نہیں پھیلی, تم عثمان کو شراب عثمان کو بدکماش کہو پھر کاوریت نہیں پھیلی, تم عائشہ کو بزاریت لکھو پھر کاوریت نہیں پھیلی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جس نے ابو بکر کو کاف کہا وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے. میں فرقہ پرور ٹھہرا کہ تمہاری منطق ہے شیو, اب یہ تمہاری منطق ختم ہو گئی ہے. تم کہتے ہو ہمیں عوام نے کافر کہا, شیو اگر خدا نے مجھے زندگی کے 2-3 سال اور دے دیے وہ وقت قریب ہے کہ پاکستان کا ایس پی, ڈی سی, ہائی کورٹ کا جج, وزیر اعظم, وزیر, عدالتوں کے جج بھی عدالتوں میں بیٹھ کر تمہیں کافر کہے.
ہم سب کا تنوی
میرے بھائیو ٹھہر جائیں. کون ہزاروں سو جینے دیتا ہے, ہمیں تو کہتے ہیں ایک منٹ میں چلا جائے, لیکن میں نے شیعوں سے کہا شیعوں موت خود میری حفاظت کر رہی ہے. آدمی تو ایکسیڈنٹوں میں بھی مر جاتے ہیں, مرتے ہیں یا نہیں, اور بسوں کے ایکسیڈنٹ میں, تخریب کاری میں, چھڑا گروپ کے صدقے مرد سے لے جاتے ہیں, ہتھوڑا گروپ, چھڑا گروپ, قبضہ گروپ, ٹھیک ہے, سب کچھ تو مر جاتے ہیں یا نہیں. اور اگر عائشہ کے دوپٹے کے لیے موت آ جائے, اگر صدیق کی عزت کے لیے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ موت نہیں ہے وہ زندگی ہے, وہ موت نہیں ہے وہ
زندگی ہے.
میرے بھائیوں میری بات سمجھو, یہ تو ایک کتاب کی بات تھی, میں اس پر تھوڑی سی روشنی اور ڈالوں گا کہ 44 سالہ تاریخ کسی سنی عالم نے شیعہ کی عقیدت کے مراکز کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی. 44 سالہ تاریخ, ٹھیک ہے, لکھی ہے تو شیعہ لا کر دکھا, لیکن شیعہ نے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک 1,44,000 صحابہ کے خلاف 370 کتابیں پاکستان میں لکھی. کتنی کتابیں؟ اور وہ 370 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, یہ بات یاد رکھیں, وہ 370 کتابیں ہمارے پاس
موجود ہیں
جو پاکستان کی 44 سالہ تاریخ میں صحابہ کے خلاف چھپی, اور ان کتابوں میں ایک کتاب کا ایڈیشن 1,000 کا تھا, اور 2-2 ایڈیشن ہر کتاب کے ایوریج ڈالتا ہوں چھپ چکے ہیں, تو اس حساب سے تقریباً 7.5 لاکھ کتابیں صحابہ کے خلاف چھپ چکی. کتنی کتابیں؟ اور حضرت علی کے خلاف ایک سطر دکھاؤ سنیوں نے لکھی, حضرت حسین کے خلاف ایک لفظ دکھاؤ جو سنیوں نے لکھا. تو جب سنیوں نے حضرت علی کے حق میں کتاب لکھی,
حضرت حسین کی فضیلت پہ کتاب لکھی، فاطمہ الزہا کی عقیدت پر کتاب لکھی، اور مقابلے میں شیعہ نے 7.5 لاکھ کتابیں نبی کے صحابہ کے خلاف لکھی، تو فیصلہ تم کرو کہ جھگڑالو سنی ہے یا شیعہ، جھگڑالو سنی ہے یا
شیعہ.
میں ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، دیکھیے 10 محرم حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے یا نہیں؟ 10 محرم کو پاکستان میں ایک شیعہ جنرل سکندر مرزا نے چھٹی کی. کس نے چھٹی کی؟ سکندر مرزا نے. اس کو باضابطہ چھٹی قرار دیا. کچھ لوگ چھٹی پہلے بھی کرتے تھے، لیکن آئینی طور پر سکندر مرزا نے 10 محرم کی چھٹی منظور کرائی. تو مسلمانوں نے کیا کہا، اہل سنت نے، کہ حضرت حسین ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہمیں یہ چھٹی منظور ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ چھٹی
منظور ہے.
اچھا، بعد میں 10 کے بجائے 9 کو بھی چھٹی ہو گئی. ہم نے کہا ہمیں بھی منظور ہے، ہمیں 9 بھی
منظور ہے.
جھگڑا تو نہیں ہوا؟ شیعہ نے 10 کو چھٹی کرا. علیحدہ بات ہے کہ ایک شیعہ جنرل آیا، اس نے 10 محرم کی چھٹی کی، لیکن 44 سالہ تاریخ میں ایک سنی جرنیل بھی نہیں آیا جو صدیق کے دن چھٹی کرے. یہ علیحدہ بات ہے، یہ بے حسی بات ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیعہ جرنیل نے 10 محرم کو چھٹی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں ایک منظور ہے، حسین ہمارے آنکھوں کے نور ہیں. 9 کو چھٹی ہوئی، ہم نے وہ بھی منظور کی. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اس کے جواب کیا ہوا کہ دیکھیے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کس تاریخ کو ہے؟ 18 ذی الحج کو. 18 ذی الحج شہادت عثمان غنی کا دن، اور عثمان غنی کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا، اور مدینہ کی گلیوں میں ذبح کیا گیا، پیغمبر کے پڑوس میں ذبح کیا گیا، 40 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کیا گیا، جس کا جنازہ اٹھانے پر پابندی لگا دی گئی. عورت نائلہ لاش کے ٹکڑوں پر رو رہی ہے اور اشک بار رہی ہے، اور نائلہ کہتی ہے کہ آج جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی. 24 گھنٹے گزر گئے، نائلہ کہتی ہیں کہ مدینہ کی گلیوں سے کوئی نائلہ کو تسلی دینے کے لیے نہیں آیا. 3 دنوں کا ام حبیبہ شیر کی بہن، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ، پیغمبر کی بیوی سے رہا نہ گیا، مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور رو کر کہا، باغیوں، آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے لیا تو میں رسول اللہ کی بیوہ میدان میں اتر آؤں گی، بازار میں نکل آؤں گی، میں جنازہ اٹھاؤں گی. باغی دہل گئے، جنازہ اٹھانے کی اجازت لی 4 آدمی. نماز مغرب کے بعد حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، محمد ابن طلحہ جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور جب جنازہ حسین رسول کے قریب پہنچا، حاطف غیبی سے آواز آئی، اے روزے میں سونے والے پیغمبر، یہ بات حافظ عباد الدین ابن کثیر نے البدایہ میں لکھی، اے روزے میں سونے والے پیغمبر، حاطف غیبی سے آواز آ، اپنا چہرہ تو قبر سے اٹھا کر اس مظلوم مدینہ کو تو دیکھو کہ جس کو یکے بعد دیگرے تو نے بیٹیاں نکاح میں دی تھیں، آج یہ تیرے شہر کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں 4 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے. یہ وہ مظلومیت، اس عنوان پر گفتگو ہوتی تو میں تفصیل سے وہ دردناک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس المناک شہادت پر شیعہ کو چاہیے تھا کہ جس طرح ہمیں اس مظلومیت پر دکھ تھا، شیعہ بھی ہمارے ساتھ مل کر دکھ کرتے. چلو دکھ نہ کرتے، خاموش رہتے، دکھ نہ کرتے، ہمیں دکھ تھا نا بھائی، کہ ظالموں کے ظلم پر دکھ ہے یا نہیں؟ دکھ ہونا فطری بات. شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں تو 18 ذی الحج کے دن انہیں خاموش رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے اتنی بڑی بدماشی کی، اتنی بڑی عیاری کی کہ 18 ذی الحج کو مظلوم مدینہ کی شہادت کے دن انہوں نے عید غدیر منائی، عید منائی. اور آپ نے دیکھا، آپ اشتہار دیکھتے ہیں شیعہ کے، عید غدیر کے اشتہار چھپتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جس دن نواز سیرس، جس دن پیغمبر کا دورہ دماغ عثمان غنی، بے گورو پسن لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے، اس دن شیعہ نے عید منائی. اور ہم نے، اور اہل سنت نے 10 محرم کے دن چھٹی منائی.
نو کو بھی چھٹی منا. حضرت فاروق اعظم کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ تو یکم محرم کو شیعہ کو چاہیے کہ چلو فاروق اعظم کی شہادت پر ہمارے ساتھ نہ ملتا, چلو خاموش تو رہتا, ٹھیک ہے نا. لیکن شیعہ یکم محرم کو بھی خاموش نہیں رہا, بلکہ اس نے یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کے قاتل فیروز ابو لولو مجوسی کے نام پر عید بابا شجاع منائی. عید بابا شجاع, شیعہ اشتہار چھاپتے عید بابا شجاع. شیعہ سے پوچھو یہ بابا شجاع کون ہے, تو شیعہ کہیں گے یہ عمر فاروق کا قاتل ہے. یعنی فاروق اعظم کی شہادت کے دن قاتل کے نام پر عید منائی. اور پھر بھی کہتے شیعہ سنی بھائی بھائی, اور جس دن فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اس دن بھی شیعہ عید منائے, اور جس دن عثمان غنی کی شہادت ہو اس دن بھی شیعہ عید منائے, اور جس دن امیر معاویہ کی وفات ہوئی بھائی رجب کو اس دن حلوہ تقسیم کرے اور مان کنڈوں کا رکھے, اور اس کے بعد بھی سنی یہ کہے, اس کے بعد بھی حکمران یہ کہے کہ شیعہ تو بڑا رواداری کا اظہار کرتے. کیسی رواداری؟ یعنی عثمان غنی کی شہادت پر بھی عید, تیرا باپ مر جائے عید منا کر تو دکھا, کا جنازہ اٹھے عید منا کر دکھا, ٹھیک ہے منائے گا عید؟ فاروق اعظم اس ملک میں لوارث ہے کہ اس کی شہادت کے دن شیعہ عید منائے اور تیری غیرت نہ جاگے. عثمان غنی لوارث ہے کہ اس کے جازے کے دن صحابہ تو دھارے مار کر رہے اور پاکستان کا شیعہ عید منائے اور تیری غیرت نہ جاگے. پھر بھی تقریب کار سپاہی صحابہ سیاسی میں شیعہ نے 8-10 ہزار آدمی اسلام آباد میں جمع کیے, سیکٹری ایٹ پر قبضہ کر لیا, پھر بھی تقریب کار سپاہی صحابہ. 87 میں کوئٹہ میں بازار کوئٹہ میں ایران کے پاس تاران انقلاب کا ایک جتھا آیا, پولیس سے ٹکرایا, ایک لڑکی کے پستان کاٹنے پر واقعہ پیش آیا, شیعہ نے ایک سنی لڑکی کے پستان کاٹا, اس میں 150 پولیس والا زخمی ہوا, 22 پولیس والوں کے سر شیعہ کاٹے اور چوک میں رکھ کر ان کو فٹبال بنایا. یہ اخباروں میں واقعہ آ چکا ہے, یہ 87 میں کوئٹہ, اور اس پر کیا ہوا, ہائی کورٹ کا ایک جج کوئٹہ پہنچا انکوائری کرنے, تو ایئرپورٹ پر اسے بتا گیا کہ وہ 200 کے 200 ایرانی ان کو باعزت طور پر رہا کر کے ایران بھیج دیا گیا, جنہوں نے تمہارے پولیس والوں کے سر کاٹے ان کو بھی باعزت طور پر رہا کر دیا. 10 ہزار آدمی اسلام آباد میں آئے اور اسلام آباد کے سیکٹری ایٹ پر قبضہ کر لے. اور اس کے بعد میں سوال کرنا چاہتا ہوں علامہ سالائی ظہیر کو, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے ایرانی طلبا بم مار کر قتل کر ڈالیں, پھر بھی تقریب کار سپاہ صحابہ 22 فروری کو حق نواز کو شہید کیا جائے, پھر بھی تقریب کار سپاہ صحابہ, اور اس کے بعد 23 مارچ 90 کو ایک بم کے دھماکے میں 4 سنیوں کو شہید کر دیا جائے جنگ میں, پھر بھی تقریب کار سپاہ صحابہ 10 جنوری کو جنگ میں مولانا اسحاق القاسمی کو اسی سال شہید کر دیا جائے, پھر بھی تقریب کار سپاہ صحابہ مولانا عبدالصمد آزاد کو قتل کر دیا جائے, پھر بھی تقریب کار سپاہ صحابہ قاری یوسف کو قتل کر دیا جائے, پھر بھی تقریب کار سپاہ صحابہ میاں اقبال کو قتل کر دیا جائے, پھر بھی تقریب کار سپاہ صحابہ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں 300 ایران 300 شیعہ سیکٹری ایٹ پر قابض ہو جائیں, شیشے توڑ دیں اور آ کر قبضہ کرنے کے لیے کارو پار لگا دیں, پھر بھی تقریب کار سپاہی صحابہ جبکہ 2 جون کو اسلام آباد میں ہم نے 2 لاکھ نوجوان جمع کیا, ایک مکھی بھی نہیں مری, ایک مچھر بھی نہیں مرا, ایک کیڑی بھی نہیں مری, اور اس کے بعد 300 شیعہ آ کر تمہارے سیکٹری ایٹ کو توڑ ڈالے, پھر بھی تقریب کار سپاہی صحابہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سپاہ صحابہ کو اگر تقریب کار کہتے ہو تو پھر میں تمہیں بدماش کہوں گا. تم سپاہ صحابہ کو ان حقائق کے بعد بھی اگر تقریب کار کہو گے تو میں تمہیں راہ کا اجرک بھی کہوں گا, روس کا دلال بھی کہوں گا. کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تم ہماری نرمی سے فائدہ مت اٹھاؤ.
حکمران نہ ہو اور شیو میری بات پہ غور کرو. آج ساجد نقوی کہتا ہے, پہلے کہتا تھا ہم جہاں سے چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں, تیرا باپ بھی نہیں نکال سکتا. ساجد نقوی, اگر تجھے حلالی ماں نے جنا ہے, تجھے کتیا نے نہیں جنا, تو پھر میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ راولپنڈی کے ٹرانک بازار میں جہاں تیرا گھر ہے اسی بازار سے جلوس نکال کر دکھا. اور ابھی چند دن پہلے ساجد نقوی کہتا ہے کہ اگر ہمیں کافر کہنا بند نہ کیا گیا, نہ پاکستان رہے گا نہ یہ حکومت رہے گی. میں کہتا ہوں اگر ابو بکر کو کافر کہنا تم نے بند نہ کیا تو تمہارے جیسے بدماشوں کو مائیں جنم دینا چھوڑ جائیں گے.
ساجد نقوی, اگر تیرے گماشتے غلام حسین نجفی نے, علی اکبر شاہ نے اور ایران کے سفارت خانے نے پاکستان میں صحابہ کے خلاف تقسیم ہونے والا لٹریچر بند نہ کیا اور تم نے علماء پر یہ تشدد جاری رکھا, تو پھر ہم بھی اپنی لائن بدل لیں گے. پھر اگر ہم نے اپنی لائن بدلی اور سپاہ صحابہ نے تشدد کا راستہ اختیار کیا, تو میں اللہ کے گھر میں باوضو کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ ساجد نقوی, اگر سپاہ صحابہ نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو ایک شیعہ بھی پاکستان میں زندہ نہیں بچے گا. ایک شیعہ بھی پاکستان میں پھر بچ سکتا ہے؟ اگر شیعہ نے صحابہ کو کافر کہنا نہ چھوڑا, یہ لٹریچر بند نہ کیا, علماء اعظام کا قتل بند نہ ہوا, تو پھر ہم اپنی لائن بدل دیں گے. پھر ہم اپنی لائن بدلنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نے اب اس موضوع پر سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی تشدد کرنا, ہم نے اس موضوع پر نہیں سوچا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ اکثریت ہماری ہے, یہ کوئی خمینی کے باپ کے جہیز میں نہیں آیا. یہ اہل سنت کا ملک ہے, یہ کس کا ملک ہے؟ اور اگر پاکستان کی حکومت نے شیعہ کے کفر کا سدے باب نہ کیا, صحابہ کو کافر کہنے کی تحریروں کا سدے باب نہ کیا, اور علماء کو شیعہ نے قتل کرنا بند نہ کیا, تو پھر سپاہ صحابہ تشدد کا راستہ اختیار کر کے صحابہ دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا چھوڑے. میں ٹھہرا. میرے بھائیوں, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ پاکستان کی 44 سال تاریخ میں ایک سنی عالم ایسا نہیں کہ جس نے حضرت علی اور حضرت حسین کے خلاف کتاب لکھی ہو, اور شیعہ نے 450 کتابیں پیغمبر کے صحابہ کے خلاف پاکستان میں لکھی, اور ان 450 کتابوں میں صرف 2 کتابیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
آ رہی ہے
سمجھ میں. یہ دیکھیے, یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, شیخ سقیفہ کتاب کا نام ہے. کیا نام ہے؟ شیخ سقیفہ. اس کتاب سے پہلے ایک کتاب اور غلام حسین نجفی نے لکھی, یہ کتاب علی اکبر شاہ ملون نے کراچی سے لکھی, اور پہلی کتاب کا نام ہے قول مقبول فی اس بات وحدت بنت رسول. پہلی کتاب غلام حسین نجی نے لکھی. وہ کتاب جب چھپی تو مولانا حق نواز شہید اس کتاب کو پڑھ کر ساری رات روتے رہے. اس کتاب میں کیا بدماشی, اس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ کی بیٹی رقیہ جب فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے مردہ حالت میں اسے ساتھ ہم بستری کی. بلند آواز سے لعنت کرو, بلند آواز سے لعنت کرو.
میرے بھائیو، مولانا حق نواز نے وہ کتاب پڑھ کر کبیر والا کی تقریر میں کہا تھا، اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر. میرے بھائیو سنیو، علماء کرام سوچو، تمہاری بیٹی کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں کہتا، تمہاری ماں کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں کہتا. اس ملک میں رسول اللہ کی بیٹیاں لوارث رہ گئیں کہ پیغمبر کی بیٹیوں کے خلاف 1400 سال کے بعد یہ تحریر آئے، اور اس کے بعد بھی مولوی صاحب، پیر صاحب، چودھری صاحب، حکمران صاحب، تیری غیرت نہیں جاگتی، قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بتاؤ صحیح. یہ کتاب چھپی ہے شیخ شکیفہ پاکستان سے. اس کتاب کے ٹائٹل پر دیکھو، اوپر ابو بکر کا نام لکھا ہے، نیچے کتے کا کارٹون بنایا گیا. علی اکبر شاہ ملعون نے کراچی سے لکھی یہ کتاب صدیق اکبر کے خلاف. نواب زادہ نصر اللہ خان، مولانا کوثر نیازی اور پاکستان کی سنی اتحاد کے حکمرانوں، سلمان رشدی کے خلاف جلوس نکالنے والوں، وہ تو مرتد ہی تھا، کافر ہی تھا، لیکن مجھے بتاؤ کہ ابو بکر صدیق لاوارث ہے؟ ابو بکر نے اگر پیغمبر کے سامنے قیامت کے دن یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو دولت بھی لٹا دی تھی، میں نے تو ساری زندگی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، لیکن پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے کارٹون بنائے گئے، مولوی سویا رہا، پیر سویا رہا، چودھری سویا رہا، بتا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیو یہ میرے ہاتھ میں ایک دوسری کتاب ہے، یہ خمینی کی تحریر، یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب، کتاب کا نام ہے کشف اسرار. کیا نام ہے؟ کشف اسرار. یہ تھا اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو ہے. ایران کی چھپی ہوئی کتاب، ایران کی چھپی ہوئی. دیکھیں یہ کتاب خمینی کی نہ ہو، ایران کی چھپی ہوئی نہ ہو، اور اس میں یہ عبارت نہ ہو 119 صفحے پہ کہ عمر اصلی کافر اور زندگی تھا. یہ پڑھیں آگینٹ کے افسروں، انتظامیہ کے افسروں، انتظامیہ کے افسروں، بیٹھے جاؤ ایک منٹ بیٹھے جاؤ. واکینٹ کے انتظامیہ کے افسروں، راول پنڈی کے ڈپٹی کمشنر، ایس پی، بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے. اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. اس تحریر کے بعد، اس لٹریچر کے بعد تم بتاؤ میں خمینی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں؟ بلند آواز کیا عقیدہ رکھوں؟ یہ واکینٹ کے لوگوں اب تم فیصلہ کرو کہ تحریک کا شیعہ ہے یا سنی. اتنے حقائق کے بعد بتاؤ کہ فسادی سپاہی صحابہ ہے یا شیعہ، جھگڑالو سپاہی صحابہ ہے یا شیعہ. ہم نے صرف کفر کی نشاندہی کی، سپاہی صحابہ کی تلخی اور سختی اسی آدمی کی پکار ہے جس کے سر پہ اینٹ مار کر سر کو پھوڑ دیا جائے اور وہ وبیلا کرنے کے لیے چوک میں رکھے.